السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين معزز سامعين، اللہ رب العالمین ان کا کرم کی کرم ہے کہ جنہوں نے ہمیں وجود عطا فرمایا، نور ایمان سے سرفراز فرمایا، زندگی کی نعمت دولت اور صحت کی نعمت اور دولت عطا فرمائی، اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دستور العمل قرآن پاک کی صورت میں، نبی پاک کی صورت میں، نبی پاک کی سیرت پاک کی صورت میں عطا فرمائی. یہ ساری وہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور بنیادی اور اساسی نعمتیں ہیں کہ جن پر جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. جب بھی خیال آ جائے، جب بھی احساس ہو جائے ان نعمتوں کا اور اس کے علاوہ کسی بھی نعمت کا، تو آدمی کم از کم الحمدللہ تین بار تو کہہ ہی لے، چاہے الحمدللہ کہہ لے، چاہے اللہم لک الحمد ولک الشکر کہہ لے، یا الحمدللہ والشکر للہ، یا الحمد للہ و شکر للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ یا اللہم لک الحمد و لک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. نمبر ایک تو یہ کہ شکر کرنا بندوں پر نعمتوں پر لازم ہے, حق بندیہ بندگی کا حق ہے, اور ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے. ہم گزشتہ سے پیوستہ جمعوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت, محبت اور آپ سے متعلق مختلف مضامین اور عنوانات, قصص و واقعات بیان کرتے آ رہے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت عین ایمان اور عین دین ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, اور آپ کی اللہ تعالیٰ کی محبت حضور کی محبت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اتباع ہی میں اپنی محبت اور مغفرت کو پوشیدہ فرما دیا اور مشروط فرما دیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت, انسان ظاہری اعتبار سے آپ کی ادائیں, آپ کی سنتیں, آپ کی تعلیمات اپنائے, اسی کی بدولت اللہ اور اس کے رسول کی قربت, محبت اور اسی طریقے سے کامیابی اور کامرانی اور ترقی اور بلندی انسان حاصل کرتا چلا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سب سے قیمتی متاع ایمان کے بعد, جو ایمان میں اور تمام چیزوں میں ترقی دینے والی تھی, وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق و محبت. کہ اللہ کے حبیب کی محبت نے ان کو ہر کام کرنا آسان کر دیا. ہم دنیا کے نظام میں دیکھیں کہ جس شخص کو اپنے کسی پیشوا اور بڑے سے محبت ہے, وہ محبت اس کو اپنے خاندان میں پیدا ہونے کے بعد اپنے بڑوں سے سن کر ملی, یا خود کسی وجہ سے اس سے محبت کی وجہ سے وہ ان کا پیروکار بن گیا, تو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیروکار اور پیشوا جو کہتے وہ کر ڈالتے ہیں, اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہمارے فائدے میں ہے, کیا نقصان میں ہے, کیا انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے, کیا انسانیت کے معیار کے مطابق ہے. ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے یہ دنیا داروں اور دنیا والوں کا عالم ہے. تو اس کے برعکس جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ پورا عالم بالخصوص عرب اور مشرکین مکہ وہ جہالت کی تاریکیوں میں انتہائی درجے پر جا چکے تھے, اور انسانیت اس وقت حالت نزع میں موت کے دہانے پر سسک رہی تھی اور تڑپ رہی تھی. ایسے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے پوری انسانیت کو اس مرض, بیماری اور جاکنی کے عالم سے نکال کر جلا بخشی, اور سب کو دوبارہ سے تر و تازگی عطا فرما کے ان کو ان کی منزلیں دکھائیں. اور شاعر نے کہا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, دل کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا, اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کی غازی ہو گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے غازی ہو گئے, کیا نظر تھی, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا نظر تھی, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. وہ عرب لوگ, وہ مشرکین مکہ یا وہ اہل عرب جو اپنی زندگیاں کسی مقصد کے بغیر ختم کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ان سب کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا اور سارے عالم کا پیشوا, رہبر اور رہنما بنا دیا. اور علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم ارتدیتم, یہ بڑے بڑے اعزاز اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہالت سے نکال کر, خاک سے اٹھا کر بلندیوں پر پہنچایا, فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور محبت نے جس نے بھی سمجھنے کی کوشش کی تو اس کو اللہ نے دکھلا دیا. حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرنیل اور بڑے درجے کے صحابہ ہوئے. فتح مکہ سے قبل تک بھی ادھر ادھر کی جنگوں میں شامل رہ کے مقابلوں پہ آتے تھے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور خالد بن ولید دونوں نے مشورہ کیا کہ جنگیں بہت کر لی, ہر طرح کے مارکے ہو گئے, لیکن اسلام تو پھیلتا چلا جا رہا ہے, اسلام کے پرچم ہر طرف لہراتے چلے جا رہے ہیں, غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دھوکے میں, اصل حقیقت اس سے ہم دور ہوں, تو غور خوص کریں کہ بھئی صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ہم کہیں غلط تو نہیں جا رہے ہیں. دونوں نے خاموشی سے چپ چاپ رائے مشورہ کیا, سوچا, غور کیا, اور یہی طریقہ ہے اہل بصیرت کا اور ارباب الحل عقد کا کہ کوئی بھی کام, کوئی بھی بات, کوئی بھی مرحلہ, اور خصوصاً جو اہم ہو انسانی دین کے اعتبار سے, جان کے اعتبار سے, آبرو کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, تو انسان غور و خوص کرنے کے بعد فیصلہ دیتا ہے. تو انہوں نے آپس میں رائے مشورہ دیا, غور کیا, پھر دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ دین, یہ اسلام سچا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے معلوم ہیں. تو دونوں نے بغیر کسی کو بتائے راتوں رات مدینہ منورہ پہنچ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا, بیعت ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. بیعت ہونے سے پہلے یہ ہوا کہ جب اظہار کیا تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک آگے بڑھایا بیعت کے لیے, تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کے دوبارہ پیچھے کھینچ لیا حضرت عمر بن العاص. حضور سمجھ گئے, حضور نے کہا کیا بات, کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں. کیا شرط؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اسلام کو لے آؤں گا, لیکن اس سے پہلے جو جتنے میں نے جرم کیے ہیں, گناہ کیے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ بخشش ہو جائے گی؟ اگر میری مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے تو میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہجرت اسلام سے قبل ہجرت سے قبل جتنے گناہ ہوتے ہیں تو ہجرت سے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور اسلام لانے سے قبل کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اسلام لانے سے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں. سوائے یہ کہ کوئی حق ہے کسی کا, مال وال کوئی چیز دینی ہے تو ادائیگی کرنی ہو, کسی بندے کا حق ہے تو وہ اس کی تلافی کرنی ہوگی. تو یوں جب بات ہوئی تو ہاتھ آگے بڑھا دیا اور دور کے ہاتھوں ہاتھ دے کے بیٹھ ہو گئے. فرماتے ہیں کہ اول دن سے ہی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب جنگ کے موقع آتے تو مجھے جرنیل بناتے, آگے رکھتے, اول مرحلے سے بڑی صف میں اور کمانڈ میں رکھا. یہ ان کا اعزاز تھا اور حضور کا ان پر اعتماد اور ان کے یہ کمالات. حضور تو حضور تھے بصیرت کے مرکز اور مرجع اور منبع. تو فرماتے ہیں کہ حضور کی بڑی شفقتیں محبتیں بے انتہا تھی, تو میں حضور سے بڑی محبت کرتا تھا. سننے والی بات ہے جب آ رہی ہے نا بات, سننے اور سمجھنے والی بات ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضور کی بڑی محبتیں شفقتیں توجہات مجھے ملتی تو مجھے بھی حضور کی خوب محبت, رات بھی حضور کے ساتھ لگا رہتا تھا, ساتھ آنا جانا بیٹھنا اٹھنا خدمت ہر چیز میں ساتھ ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرماتے ہیں دل میں میرا یہ خیال تھا کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوں حضور کا, سب سے زیادہ محبت حضور کو مجھ سے, اور ویسے بھی حضور کی یہ شان تھی اور وہی رنگ اللہ والوں میں بھی آتا ہے کہ ہر شخص سے ان کا میل جول برتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا گہرا تعلق اور مجھ پر بڑی شفقت بڑی محبت اور بڑی توجہ ہے. یہ حضور کا ورثہ ہے جو اللہ والوں کی شان میں نظر آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک عام آدمی ایک عام مسلمان یا عام شخص اس کا اخلاق اور خاص لوگوں کا اخلاق, تو دونوں میں بڑا نمایاں فرق ہوتا ہے اور آدمی ہر آدمی اس کو بھانپ لیتا ہے, ہر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ قدرتی ہے مطلب کہ ایک چیز ورثے میں ملتی ہے. تو جو نائبین وارثین صحیح معنی میں حقیقی جانشین ہوتے ہیں وہ ورثے میں وہ چیزیں پاتے ہیں, اور عام آدمی اس کا ویسا رکھ رکھاؤ ویسا تعلق ہی نہیں ہے, وہ کہاں سے آئے گا. ہاں تھوڑی بہت جھلک ہلکی پھلکی سی عمل کے مطابق آ جائے, لیکن جو اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں وہ اہل اللہ کے ہی ہوتے ہیں. تو اب یہ بھی اسی اس میں حضور سے پوچھنے لگے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضرت عمر بن العاص پوچھنے لگے تو حضور نے فرمایا ابو بکر سے, ابو بکر سے. تو فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ کس سے ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کی بیٹی عائشہ سے. تو فرماتے ہیں خاموش ہو گیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ فہرست میرا نام ہی نہ آئے. تو فرماتے ہیں خاموش ہو گیا کہ بھائی پوچھنا صحیح نہیں ہے, بظاہر خدمت میں لگے رہو محبت میں لگے رہو چاہت میں لگے رہو, پوچھنا صحیح نہیں ہے, چپ لگائے رکھو بس لگے رہو. تو حقیقت یہی ہے کہ دین اسلام اللہ رسول اور اپنے استاد شیخ بڑے ان کے ساتھ لگے رہے, لگا رہے لگا رہے لگا رہے, خود بخود جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دیتے ہیں. تو حضرت عمر بن العاص ان کا بڑا مقام, ایسے خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ, اللہ نے ان کے بھی نصیب جگہ دیے, بھاگ بدل گئے, بڑے درجے اور مقام پر پہنچے, لیکن للہیت میں سارے ہی ڈوبے ہوئے تھے. ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید, بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے, بہت عجیب و غریب واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی, حضور کے سارے صحابہ دیوانے تھے تو یہ بھی بڑے دیوانے اور بہت عاشق زار, عاشق زار. تو ہوا یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات دن آپ کے ساتھ رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وصال فرمایا, رحلت فرمائی, دنیا سے کوچ فرمایا, تو یہ اپنے باغ میں باغ و بہاری میں لگے ہوئے تھے, باغ و بہاری. تو کسی نے پہنچ کر ان کو اطلاع دی حضرت عبداللہ بن زید کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے, تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ کہا کیا؟ کہا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں کچھ سنا؟ کہا کیا؟ خیریت؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے. بس اتنا سننا تھا، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور آنکھیں اوپر کی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، یہ میری آنکھیں تیرے حبیب کے دیدار کے لیے تھی، تیرے حبیب کے دیدار کے لیے تھی، اور عبداللہ تیرے حبیب کا دیدار کیا کرتا تھا، اب ان آنکھوں کی عبداللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تیرے حبیب نہیں رہے، ان کا دیدار کرنے کا سامان نہیں رہا، اب مجھے آنکھیں اور بینائی نہیں چاہیے، میری بینائی لے لی. اسی وقت نہ بینا ہوگا، اسی وقت نہ بینا ہوگا. یہ ہے عشق، یہ ہے محبت. وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد میں دشمنان نے اسلام نے دونوں طرف سے یلغار کر دیا، نرغے میں آ گئے سب، آپ کو گھیر لیا، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، صحابہ اپنے ہاتھوں پہ روک رہے ہیں، کمر پہ روک رہے ہیں، صحابہ کے ہاتھ شل ہو گئے، تیر کھا کھا کے ختم ہو گئے، کمر پہ تیر، اور ایک صحابی جن کا اس وقت نام ذہن میں نہیں، ان کے جسم پر 80 زخموں کے نشان تھے جب شہادت کس نے اٹھایا. حضرت حمزہ جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے. حضرت ہندہ، انہوں نے اپنے غلام وحشی، حضرت وحشی کے ذریعے سے یہ کام کرایا. تو عجیب عالم ہو گیا، افراتفری مچ گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے عالم میں سب سے جری، سب سے بہادر حضرت علی حیدر کرار، شیر خدا، کرم اللہ وجہ علی المرتضی، یہ سارے لقب ہیں آپ کے. میں نے ابھی گزشتہ سے فیمس کا عشاء کے درس میں تفصیل بتائی تھی، دوبارہ بتاؤں، جو لوگ نئے ہوں ان کو چاہیے بتاؤں دوں چھوڑیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کرم اللہ وجہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور میں دو گروہ ہو گئے تھے، ایک آپ کا عاشق ہزار دیوانہ، وہ بھی غلو میں آپ کو بہت کچھ بڑھا چڑھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیا اس نے، امت میں یہ طبقہ بھی غلو میں آج تک. دوسرا طبقہ آپ کے سب خلاف ہو گیا، کفر کے فتوے جاری کرنے لگا، تو وہ آپ کے بارے میں غلط کلمہ استعمال کرتا تھا، نعوذ باللہ، سب ودا کا، سب ودا کالا کالا کل استعمال کرتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک، کہ چہرہ کالا ہو جائے، اعوذ باللہ، اس طرح کی کلمات کہتا تھا. تو اہل ایمان اور اہل اسلام اور اہل سنت والجماعت نے اس کی جگہ یہ جملہ، یہ کلمہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ لگایا، کرم اللہ وجہ، اللہ ان کے چہرے کو معزز محترم اور منور فرمائے، علی کرم اللہ وجہ، کرم اللہ وجہ، صحیح تسلی ہو گئی، بتا دیا کرم اللہ وجہ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے چہرے کو معزز فرمائے، محترم فرمائے، منور فرمائے، علی کرم اللہ وجہ. حیدر کرار کیوں کہتے ہیں؟ آپ قدمے تو پستہ تھے لیکن جرت، بہادری اور پھرتی میں آپ کا جواب نہیں تھا، آپ کا جواب نہیں تھا. جب وار کرتے تھے دشمن پر تو ایسا لگتا تھا کہ ایک گروہ اور ایک جماعت نے وار کر دیا، اگلے کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، پیدل پہ وار کرتے تھے. حیدر کرار، کرار مقرر سے ہے، حیدر کرار، پیدل پہ وار کرنے والا شیر، حیدر کرار. تو اس لیے حیدر کرار بولتے ہیں. علی المرتضی، مرتضی، مصطفیٰ، مشتبہ، ان سب کے معنی منتخب کیا ہوا، چنا ہوا، کسی کو چن لے، الگ تھلگ کسی کو منتخب کر کے انسان نکالتا ہے، اس کو چننا کہتے ہیں، فارسی میں برگزیدہ کہتے ہیں، برگزیدہ. تو اس میں مصطفیٰ، مجتبہ، مرتضی، ان سب کے ایمان ہے، علی مرتضی. اور ایسے ہی اسد اللہ، اللہ کے شیر، اسد اللہ، اور حضرت علی اور حضرت حمزہ کے لقب ہیں، اسد اللہ و اسد رسول، حضرت حمزہ کو کہتے ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے شیر. شیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے بہادری اور جرت کی مماثلت کی وجہ سے. کوئی بھی بھیڑیا نہیں کہے گا، جو ظالم ہوتے ہیں، جابر ہوتے ہیں اور
ظلم ڈھانے والے ہوتے ہیں ان کو بھیڑیا کہا جاتا ہے, بھیڑیا. اور جو عادل منصف اور بہادر بھی ہیں ان کو شیر کہا جاتا ہے, تو اسد اللہ.
آئین جوان مردان حق گوئی ہو بے باکی, آئین جوان مردان حق گوئی ہو بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی.
جوان مردان جو بہادر ہوتے ہیں ان کا آئین صاف ستھرا, حق گوئی اور بے باکی ان کا شعار ہوتا ہے, اور اللہ کے شیروں کو روباہی نہیں آتی. روباہ فارسی میں لومڑی کو کہتے ہیں, لومڑی عیار ہوتی ہے, لومڑی عیار, روباہی. تو آدمی جو عیاری کرتا ہے, مکاری کرتا ہے, اپنے مطلب نکالنے کے لیے لوگ دھوکہ دے کے کام کرتا ہے, وہ لومڑی کی طرح عیاری کرتا ہے. اللہ کے جو شیر ہوتے ہیں کھلی کھلی کے لیے ارباب. اور جتنے ظالم و جابر بادشاہ, حکمراں, سربراہ ہوتے ہیں, سیاست دان ہوتے ہیں, پیشوا ہوتے ہیں, سب کے سب ظالم جو ہوتے ہیں, لٹیرے, وہ سب کے سب عیار, مکار, زبان کچھ, بات کچھ, تقریر کچھ, کہنا کچھ, کرنا کچھ.
تو اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی.
اللہ کے شیر دو ٹوک الفاظ میں سیدھی بات کہتے ہیں. ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ جو بات حق اور سچ کہنی ہے اللہ کے لیے کہنی ہے, اللہ ہمارا حافظ و محافظ ہے, سامنے والے کو لگی لپٹی کچھ نہیں, سیدھی بات, جان جائے کچھ بھی جائے بات سیدھی کہنی ہے. اور عیار, مکار, بدمان انہیں اپنے مطلب نکالنے ہوتے ہیں. اللہ پر ایمان نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے, یقین نہیں ہے, تو انہیں کام نکالنا ہے, دھوکا, عیاری. تو یہ فرق ہے. تو غرض یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حیدر کرار اس لیے بولتے تھے, حیدر کے بار فرماتے تھے. تو یہ سلسلہ, تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے ساتھ جو صحابہ کا تعلق تھا وہ عشق و محبت کا تھا, عشق و محبت کا. سارے کے سارے صحابہ جرت میں, بہادری میں آگے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ میں حضور علیہ السلام کمانڈ فرماتے تھے, ہم سب کے سب ایسے ایسے مار کے آتے تھے کہ ہم حضور کا سہارا لے کے, حضور کی آڑ لے کے اپنی جو ہے مقابلے میں آگے بڑھتے تھے, حضور کا سہارا لے کے. تو غزوہ احد میں بھی مار کا پیش آ گئی, غزوہ احد میں حضور کے دندانے مبارک شہید ہوئے, شہید ہو گئے. اور یہاں تک کہ خوف کی کڑی ایک جا کے گڑ گئی, چہرے انور میں گڑ گئی. حضرت علی کرم اللہ وجہ دیگر صحابہ پکڑ کے اس کو زبردست طریقے سے دانتوں سے دبا کے نکالا, جو صحابی تھے ان کے بھی دانت ٹوٹ گئے, ان کے بھی دانت شہید ہو گئے کڑی نکالنے, اور حضور کے بھی سامنے کے دانت شہید ہو گئے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس شخص نے حملہ کیا تھا, جس قوم قبیلے کا تھا وہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سامنے کے دانت شہید ہوئے, اس قوم قبیلے میں جتنے بھی اولاد ہوئی سب کے دانت نہیں ہوتے تھے سامنے, سیرت کی کتابوں میں لکھا وہ سامنے کے دانت ہی نہیں نکلتے. یہ اللہ کے حبیب کی باتیں ہیں, محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی باتیں ہیں, جس ہستی کے لیے اللہ نے یہ دھرتی, یہ کائنات, یہ آسمان, یہ زمین, یہ چاند, یہ سورج, یہ ستارے, یہ عرش, یہ کرسی, سارا عالم جس کے لیے بنایا, یہ اس ہستی کی باتیں, اس ہستی کی باتیں, اس ہستی کی باتیں, معمولی ہستی نہیں ہے, معمولی ہستی کی باتیں نہیں ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب بیان فرماتے تو یہ تو انسانوں کا عالم ہے, اشیاء جو تھی, اشیاء بھی آپ سے ایسی محبت اور پیار کرتی تھی. تو آپ جمعے کے دن جب خطبہ دیتے, بیان فرماتے, تو ایک کھجور کے تنے سے سہارا لے کر ٹیک لگا کے بیان فرماتے. صحابہ میں سے بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کے لیے ممبر بنوا دیں, اجازت دیجیے آپ سہولت سے آرام سے بیٹھ کر ممبر پر بیان فرمایا کر, اس ممبر نے ہم سب کی عزتوں کو چار چاند لگا دیے. ہم سب کے سب جمعے کے دن جمع ہوتے ہیں, ممبر پر خطبے ہوتے ہیں, ہم سنتے ہیں, اللہ پاک نے ساری امت کے بھاگ جگا دیے, کافر کو نصیب نہیں ہے, بڑے سے بڑا دنیا کا حکمران, کافر, یہود, نصارہ, جو بھی ہے, ساری دنیا کے اس کے بعد عہدے منصب ہوں گے, لیکن اس نعمت سے محروم. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کسی کافر کو داخلے کی اجازت نہیں ہے،
داخلے کی اجازت نہیں ہے. اہل ایمان کے ساتھ کے کم نعمت، نعمت ہی نعمت ہے. یہ سب حضور کی جوتیوں کا صدقہ ہے، حضور کے قدموں کا صدقہ ہے. جب انہوں نے دھرتی پر قدم رکھ دیے کہیں سے کہیں بھاگ جاگ گئے.
اکبر بادشاہ کے انتقال کا وقت آیا تو حضرت مجدد الاسلامی کی محنت سے بہت تبدیلی آ گئی. بھٹک گیا تھا، سارے مذہبوں کو ایک ساتھ لے کے چلنے کے شوق پیدا ہو گیا تھا. آج بھی لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ ہر قسم کے مذہب سے فرقے سے بالا تر ہو کے انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت، انسانیت کی خدمت میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. اور انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ بندے کو خالق کی پہچان کرا دو، کلمہ طیبہ پڑھا دو. سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور سب سے آخری خدمت یہ ہے، اس کے بعد دوسری خدمتیں. وہ ساری خدمتیں دنیا کی ہیں، مانتی ہیں، یہی رہ جائیں گی، لیکن یہ کلمہ پڑھانے اور کلمے کے پیغام کو عملی جامع پہنا کر زندگی گزارنے کا جو خدمت ہے، یہ خدمت صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیچھے چلنے والے کرتے ہیں.
انسانیت کی خدمت.
تو اکبر بادشاہ بھٹک گیا، سب کو لے کر چلنے، ہندو بھی سکھ بھی اور جناب دوسرے فرقے کے لوگ بھی، سب کو مکس کھچڑی بنا رہا دین الہی کے نام سے. تاریخ بھری گئی، تاریخ ساری تفصیلات لکھی ہوئی. ابھی بھی جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں بھی بہت سے واقعات سلسلے آئے سب کے، تو اس میں بار بار تفصیل ہے، لیکن اتنا مختصر بتا رہا ہوں اس وقت کہ بیربل، اس کے نو رتن تھے، نو رتن، نو مشہور تھے، ہنسانے والے اس زمانے کے جو ملاحیا پروگرام کرنے والے، ہنسانے والے، تو اس میں ملا دو پیازا بھی تھے، بیربل بھی تھے، ان دونوں کی ٹھنی بھی رہتی تھی. تو اب حضرت مجدد الاسلامی کی خدمت اور اس سے ہوتے 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 اس کا دماغ اور مائنڈ کلیئر ہوا، صحیح ہوا، رخ صحیح ہوا. تو مرنے سے پہلے کلمہ کلام پڑھ رہا تھا اور فکر مند تھا، رو رہا تھا. بیربل نے پوچھا کیوں روتے؟ کہا کہ کچھ وقت کے بعد انتقال ہو جائے گا، تو مرنے کے بعد قبر میں کیا بنے گا اس کی فکر ہے. تو بیربل کہنے لگا کہ آپ کو کیا فکر ہے؟ حالانکہ بیربل ہندو تھا، بیربل ہندو تھا، کہنا آپ کو کیا فکر ہے؟ فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ جب تمہارے نبی اور پیغمبر زمین کے اوپر تھے تو پورے عالم اور پوری دھرتی کی تقدیر بدل دی، پوری دنیا کو منور کر دیا، روشن کر دیا. وہ روشنی دوبارہ ختم نہیں ہوئی، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، آج تک پوری عالم اسلام اسی سے وابستہ ہے، منور ہی منور، روشن ہی روشن، پورا عالم مرکز بنا ہوا. جو دور ہیں نیت باندھ کے پانچ ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے قبلے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. پورا طریقہ ایک ایک چیز نبی کی اپنی ادا کر رہے ہیں، ہر چیز جو نبی نے بتائی ہے وہ ادا کر رہے ہیں، پورا اپنے نبی کے طریقے پر کام ہو رہا ہے. تو دنیا میں یہ عالم ہے. اور کہا کہ جب وہ چند فٹ زمین کے اندر چلے گئے تو آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ بیربل کہنے لگا بے فکر ہو کے جاؤ، وہاں تو نہ جانے انہوں نے اور کتنا منور کر دیا ہوگا، کوئی غم فکر کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کلمہ پڑھے سیدھے جائیں. ایک ہندو ایک مسلمان کو کہہ رہا ہے. جبھی تو اس ہندو شاعر کا شعر میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ یہ ارض مقدس ہے، یہ خیبر کی زمین ہے، یہ ارض مقدس ہے، یہ خیبر کی زمین ہے، مالک بھی یہی، جنت بھی یہی، مالک جنت بھی یہی ہے. اے شاہ مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے، اے شاہ مدینہ تیرے اعجاز کے صدقے، جو یہاں فرش نشین ہاں وہ یہاں عرش نشین ہے. غلاموں کو صرف آقا ہی نہیں بنایا، بادشاہ بنا دیا، سردار ہی نہیں بنایا، بادشاہ بنا دیا. غلام بڑے بڑے مفسر، محدث، بڑے بڑے پیشوا، بڑے بڑے سالار، کمانڈر بن گئے، سلطان ناصر الدین سبکتگین غلام تھے. ہرنی کے بچے کو پکڑا، چلے، ہرنی پیچھے آئی، ترس کھا کے چھوڑ دیا. رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آئے خواب میں، کہا سبکتگین آج تم نے اللہ کی ایک کمزور سی مخلوق کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا، اللہ تمہیں بہت بڑا بادشاہ بنائے گا، عالم کی سلطنت عطا کرے گا، تب بھی مخلوق پر اسی طرح رحم دلی کرنا. اور اس کے بعد ناصر الدین سبکتگین کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا اور تگو دو بڑھ گئی، سالاری والی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور زبردست اللہ نے سلطنت دی، اور سلطنت کے ساتھ ساتھ اتنی وسیع ہوئی، بیٹا بھی ہوا سلطان محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی. ایک شخص نے خواب دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 کا مقروض تھا، موت قریب لگتی تھی، ڈرتا تھا رات دن کے مر گیا تو کیسے حساب دوں گا، جواب دوں گا، پھنس جاؤں گا، کیسے دوں کیسے دوں، روتا رہتا تھا. خواب میں حضور نظر آ گئے، پوچھا کیوں روتے رہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ 1000 دینار جو ہے قرض ہے، پھر ہم تو پریشان ہوں، مر جاؤں گا تو پھنس جاؤں گا، کیسے ادا ہی نہیں کر سک رہا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سلطان محمود غزنوی کے پاس جانا اور کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارا قرض اتار دے. تو وہ شخص بھی بڑا سمجھدار تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں کہہ تو دوں گا، چلا بھی جاؤں گا، مگر سلطان نے کوئی دلیل مانگی تو میں کیا کہوں گا؟ حضور نے فرمایا بس سلطان سے تم یہ کہہ دینا کہ سونے سے پہلے جو تم 30,000 درود بھیجتے ہو اور جاگنے کے بعد جب صبح سویرے تہجد کے وقت 30,000 روپے درود بھیجتے ہو حضور کو، یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، تم یہ کہہ دینا اس. جب سلطان سے اس نے آ کے کہا، سلطان سے بات کری، سلطان نے پوچھا کہ بھائی اس کی کیا دلیل ہے؟ پوچھا نہیں، لیکن اس نے جب یہ بات کہی، بات آئی تو اس نے ساتھ میں بات بتائی. سلطان سنتے ہی رونے لگے، زارو قطار زارو قطار رونے لگے. اسی وقت قرض ادا کرنے کے لیے 1000 جاری کیے اور 1000 الگ سے اس کو الگ دے دیے، الگ دے دیے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق و محبت ان کے رستے سے ملے گا، ان کے طریقے کو اپنانے سے ہی ملے گا، سنت کو اپنانے سے ہی ملے گا. ان کی سنت کو اپنا کر انسان ولی کامل بنتا ہے، انسان راستے اور منزلیں اس کی آسان ہو جاتی ہیں، اللہ تک رسائی ہو جاتی ہے. جب اللہ اپنے ہو گئے تو اللہ نے اس حبیب کے لیے پورا عالم بنایا ہے، پوری کائنات اس کے لیے بنائی ہے، ذرہ ذرہ اس کے لیے بنایا ہے، ہر چیز اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے. جو اللہ کے حبیب کے لیے دیوانہ وار لگ جائے تو اللہ کے حبیب کے حبیب جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو اسی طرح محبوب ہو جاتے ہیں کہ میرے حبیب کے طریقے پہ چل رہا ہے، اس کے لیے رستے کھولو. تو اب وہ تنا جو تھا جب حضور کے لیے ممبر بن گیا، حضور ممبر پر تشریف لائے، ممبر پر تشریف لائے، خود بہ ارشاد فرمانے لگے، اتنے میں مجمع میں رونے کی آواز آئی جیسے بچہ روتا ہے، زارو قطار زور زور سے رونے کی آواز گونجنے لگی، سارے صحابہ سننے لگے. حضور خاموش ہوئے، دیکھا تو وہ جو کھجور کا تنا تھا وہ محراب کے ساتھ ہی قریب میں رکھ دیا، وہ رو رہا ہے. حضور نے اس کو لیا، سینے سے لگایا جس طرح بچے کو لگاتے ہیں، اور پیار کرنے لگے اور پوچھا کیوں رو رہے؟ حضور کا معجزہ ہے، حضور کا معجزہ ہے. میں کہہ رہا تھا نا کہ انسان ہی نہیں حضور سے ساری چیزیں محبت کرتی تھی. ابو جہل آیا، آ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا، میں تمہیں سچا نبی مان لوں گا، تم اگر یہ بتا دو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. حضور نے پوچھا ابو جہل سے، حضور نے فرمایا کہ یہ بتا کہ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں چیز ہے اگر وہ گواہی دے دے میری تو تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا تو اس سے بھی بڑھ کر بات ہے کہ جو چیز میرے ہاتھ میں ہو آپ کا کلمہ پڑھ لے اور آپ کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا. یہ کہنا تھا کہ ہاتھوں سے آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک محمد عبدہ ورسولہ. ہاتھ کھولے اس نے، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے، تو اس نے وہ کنکریاں غصے سے اٹھا کے زمین پہ دے ماری، زمین پہ دے ماری. بدبختی کی بھی انتہا ہوتی ہے، بدبختی کی بھی حد ہوتی ہے. تو یہ کھجور کا تنا اس کو پیار سے چمکا رہا، چپ کرایا، اور اس کے بعد حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا حضور آپ کی جدائی میں آپ میرے سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے، اور وہ خطبہ بھی حضور کا تھا جس پیغام کو سارے عالم تک جانا تھا. حضور خطبہ دے رہے ہیں، اس تنے سے ٹیک لگا کے، اور پوری انسانیت کو وہ پیغام جا رہا ہے، پورے عالم تک وہ پیغام جانا ہے اور ہر طرف پھیل جانا ہے، اور کھجور کا وہ تنا حضور کی رفاقت میں ہے. اب کہا کہ حضور آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں. تو حضور نے پوچھا کہ تو میرے ساتھ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ تو میرے والد گرامی یہ واقعہ بڑے جب بھی آتا تھا موضوع میں، مضمون میں، تو بہت والہانہ اور عاشقانہ انداز میں بڑے زارو قطار روتے ہوئے، مجمع بھی روتا تھا، خود بھی روتے تھے، اور یہ واقعہ سناتے تھے. پھر فرماتے تھے کہ دیکھیں انسان تو انسان ہے، صحابہ تو صحابہ ہیں، ایک کھجور کا تنا بھی جب حضور کی معیت میں، صحبت میں، رفاقت میں رہا تو اس کو بھی اللہ نے کیسا شعور عطا فرمایا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، جنت میں رہنا چاہتا ہوں. دنیا کی زندگی کو ایک کھجور کے تنے نے بھی ترجیح نہیں دی, دنیا کی زندگی کو اس نے لات مار دی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی زندگی, جنت کی رفاقت, ہمیشہ کی رفاقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی جنت کیا ہے؟ مقام وسیلہ, مقام محمود, جس کی ہم اور آپ دعا مانگتے ہیں, اذان ہو, اذان کا جواب دیں, درود شریف پڑھیں, اور اس کے بعد دعائے وسیلہ جو اللہم رب العالمین ہے, جو شخص پڑھے جنت میں حضور کی رفاقت ملے گی, قرب ملے گا, پڑوس ملے گا, براہ راست تعلق ملے گا, شفاعت ملے گی. مختصر سی دعا ہے, چند لمحے لگتے ہیں, ہم ادھر ادھر مشغول رہتے ہیں, سو رہے ہیں یا کام میں ہیں یا مشغول ہیں, اذانیں ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی آ رہی ہیں, صدیاں بیت گئیں, صدیاں بیت گئیں, صدیاں بیت گئیں, بڑی نسلیں بیت گئیں, پشتیں گزر گئیں, ہم اسی زندگی سے گزر رہے ہیں. اذان توجہ سے سنیں, جواب دیں, درود شریف پڑھیں, دعا پڑھیں, کتنی بڑی فضیلت. وہ تنا بھی جہاں حضور, وہ تنا بھی ساتھ. تو حضور کے رفاقت کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں حضور نے اس لیے سکھائی کہ میرا کوئی امتی قیامت تک آنے والا وہ کسی بھی چیز میں پیچھے نہ رہ جائے, پیچھے نہ رہ جائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں, جس کو دعا یاد نہ ہو تو کہہ دے یا اللہ اپنے حبیب کو مقام وسیلہ, مقام محمود دے دیں, اور ان کی شفاعت سے میں بہرا ور فرمائیں, اور آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. جس کو دعا یاد نہیں, دو جملے کہنے میں کیا جاتا ہے, کچھ نہیں. مقام وسیلہ دے دیں, مقام محمود دے دیں, ان کی شفاعت نصیب فرما دیں, اور آپ وعدہ خلافی نہیں فرماتے. حضور کی رفاقت مل رہی ہے اور کیا چاہیے؟ حضور کے ساتھ جب حضور اٹھیں گے ساتھ ساتھ خود بھی اٹھ کے چل رہے ہیں, تو روکنے والا نہیں ہوگا, اور کیا چاہیے؟ یہی سے سب کچھ ہونا ہے. بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم, تو تنے کو آپ نے فرمایا یہی گڑا کھو دیں اور یہی دبا دیں, محراب کے ساتھ اس مقام پہ صحابہ سے لے کے آج تک سب نماز پڑھتے ہیں, محراب کے ساتھ ہی بالکل حضور کی جو محراب ہے, تو وہاں نماز پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتا قبول ہوتی ہیں. ویسے بھی وہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, حضور نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو خطہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. و منبری علی حوضی, اور میرا منبر میری حوض پر ہے, حوض کوثر پر. کیا چاہیے؟ اللہ پاک ہمیں اپنے کرم سے نوازے, جب بھی مکہ مدینے جائیں تو مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں نمازیں پڑھیں, یہ دعائیں مانگیں, یہ ساری دعائیں بھی مانگ لیا کریں. میں پچھلے جمعے کو حضرت فاروق اعظم کی شہادت کا قصہ سنا رہا تھا مختصراً. جو حضور کی محراب ہے وہ, اور اس سے تھوڑا سا آگے جو محراب ہے اب موجودہ, جیسے یہ محراب ہے, تین چار سب کے بعد حضور کی محراب ہے, دونوں آمنے سامنے اس طرح ہیں, اس کے جو درمیان کا حصہ ہے اس کے اوپر گنبد بنا ہوا, بیچ میں گنبد, اس کے اوپر سفید رنگ ہے. حضور کے گنبد کا رنگ سبز ہے اور اسے ذرا ہٹ کے سلور کلر ہے اس میں. اس کے بالکل نیچے یہ محراب تھی حضرت, اس محراب سے پہلے حضرت فاروق اعظم کے زمانے تک, جب حضرت عثمان بن نورین آئے مسجد میں توسیع کی ضرورت پیش آئی, آگے بڑھا دی, تو یہ محراب وہ ہے. تو درمیانی حصہ, تو جب جائیں تو وہاں پر, میں جب بھی جاتا ہوں تو یہ دعا حضرت فاروق اعظم والی اس جگہ پہ مقام پہ کھڑے ہو کے مانگتا ہوں, اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک, اور اس کو جمع کسی سے مانگ لیتا ہوں سارے مسلمانوں کی نیت سے, اللہم انی اسألک شہادت فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک. جب بھی جاتا ہوں اور اس رہنے میں جب بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے سلام پیش کرنے کے لیے, وہاں کھڑے ہو گئے آرام سے, جو چپ چاپ دعا مانگ لی اور بھی چلے گئے, چند بار دعا مانگ لی اور بھی دعائیں مانگ لی. اسی مقام پہ حضرت فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے اور یہیں پر ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ فرمایا, اسی قاتلانہ حملے کے نتیجے میں پہلی محرم الحرام کو آپ شہید ہوئے, موقع پر بھی کئی چھ سات صحابہ شہید ہوئے, خنجر جو تھا وہ زہر میں بجھا ہوا تھا. تو یہ دعا کبھی جانا ہو, میں نے اتنی موٹی نشانی بتا دی, یہ ایک بہت بڑے, یہ سمجھنے کی جو ہوتے تحفے ہوتے ہیں, تحفے یہ زبانی کلامی چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ جو میری دعا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے, ایک القائی تحفہ ہوتا ہے, القائی کہ آدمی وہاں کھڑا ہے ایک دم القا ہو رہا ہے کہ یہاں یہ دعا مانگ لو, القائی تحفے ہوتے ہیں, آدمی کی اپنی عقل میں نہیں آتی, نہیں جاتی عقل وہاں, اللہ پاک خود ڈالتے ہیں کہ یہ کرو. بہرحال تو اس طرح کی نوعیتیں ہمیں بھی یوں نصیب ہوئے کہ وقت کی بڑی بڑی شخصیات ان کی صحبتیں رہی, ان کے ساتھ رہے, پھر ابا جی جیسی شخصیت فقیرانہ درویشانہ, تو راز و اسرار کی مرکز سے ہو, تو سارے اسرار اور رموز ہمارے آپس میں بات ہوتی تھی, تو وہ ساری چیزیں پتہ چل جاتی تھی. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق اور محبت نصیب فرمائے, اور ہم سب کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کامل اتباع اور سنت پر چلنا نصیب فرمائے. آج انہیں کلمات پہ اتفاق کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ مضامین آئندہ, کیا کریں کہ وقت کم ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.